أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير معين والعاقبة للمتقين ونصلي على رسوله الكريم وعترته الطاهرين. جو عنوان آپ کے سامنے کئی روز سے مسلسل بیان ہو رہا ہے اس کا تعلق تو انسان کے خاندانی مسائل سے ہے اور اس میں سب سے پہلا عنوان کہ اگر ایک شخص شادی کرتا ہے تو بیوی کا نان و نقطہ کس انداز سے اس پر واجب ہوتا ہے اور نان و نقطے میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں. مسلسل کئی روز سے یہ عنوان آپ کے سامنے بیان ہو رہا ہے. آج توقع نہیں تھی کہ باوجود اس کے شہر کے حالات اتنے خراب ہیں آپ ایک بڑی تعداد میں یہاں حاضر ہوئے ہیں. اگرچہ مسائل شہر کے بہت زیادہ ہیں, ٹرانسپورٹ بند ہوتا ہے, منی بسیں نہیں چل رہی ہوتی ہیں, مار بھاڑ کا عالم ہے, قتل و غارت گری, شہر میں آگ لگی ہوئی ہے, بہت سارے فسادات برپا ہو رہے ہیں اور سمجھ میں نہیں آتا کہ ہمارے یہاں کے رہنے والے, بالخصوص کراچی کے رہنے والوں کو کیا ہو گیا. عجیب بات یہ ہے کہ یہ سب اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور ان میں سے ایک بہت بڑی اکثریت ایسی ہے کہ جو اسلام کے بہت سارے اصولوں پر عمل بھی کرتی ہے. انہیں آپ دیکھیں, باقاعدہ نماز پڑھنے والے ہوں گے, مسجدوں میں جانے والے ہوں گے, چہرے پر ان کے داڑھی ہوگی, دین کی اور باتوں پر عمل کر رہے ہوں گے, مگر یہاں کے سیاسی لیڈروں کی وجہ سے یہ آپس میں اس انداز سے دست و گریباں ہو جاتے ہیں کہ پھر بھائی بھائی کا قاتل بن جاتا ہے, بھائی بھائی کا سخت دشمن بن جاتا ہے. اور عجیب بات یہ ہے کہ لڑانے کے مختلف طریقے ہیں. ایک طریقہ کار تو یہ کہ لسانی بنیاد پر لڑایا جائے کہ کچھ افراد ایک زبان بولنے والے ہیں, کچھ دوسری زبان بولنے والے ہیں, لہٰذا آپس میں دست و گریباں ہیں. تو ایک طریقہ کار یہ ہے کہ زبان کی بنیاد پر ایک دوسرے کو تقسیم کر دیا جائے. اور عجیب بات یہ ہے کہ جن کو تقسیم کیا گیا ہوتا ہے, مارنے والا بھی مومن ہوتا ہے, مرنے والا بھی مومن ہوتا ہے. باقی مسلمانوں کی بات کو چھوڑیے, عین ممکن ہے کہ ان کے یہاں جہل زیادہ پایا جاتا ہے, ان کو سمجھانے والے نہیں ہیں, ان کے یہاں خودکش دھماکہ جائز ہے, ان کے یہاں باقی مسلمانوں کو قتل کرنا حلال ہے, مگر ہمارے یہاں تو ساری چیزیں نہیں. ہمارے یہاں تو سب جتنی بھی باتیں بیان کی جاتی ہیں سارے مسلمانوں کے لیے یکساں ہیں. یعنی اگر ایک مسلمان شیعہ مسلک سے تعلق رکھتا ہے اس کا بھی اتنا ہی احترام ہے جتنا سنی مسلک سے تعلق رکھتا ہے, دونوں میں کوئی فرق نہیں. تو اگر شیعہ مسلک ہی سے تعلق رکھتا ہے, یہ ایک زبان بولتا ہے وہ دوسری زبان بولتا ہے, تو ایک قاتل بن جاتا ہے دوسرا مقتول بن جاتا ہے. کیا یہ اہل بیت نے ہمیں سکھایا تھا؟ یہ پنجتن کی تعلیمات تھی؟ ہمارے ائمہ نے یہ ہمیں سکھایا تھا کہ اگر وہ دوسری زبان بولنے والا ہو تو اسے قتل کر دو؟ مگر جن بزرگ علماء کی گفتگو لوگوں کو سننا چاہیے, جن لوگوں کی باتیں ماننا چاہیے, ان کی طرف توجہ لوگوں کی کم ہوتی ہے, اسی لیے اس طرح کے فسادات زیادہ بھڑکتے ہیں. اور جن سیاسی افراد کی گفتگو سے پرہیز کرنا چاہیے, ان کی باتوں میں کبھی نہیں آنا چاہیے, لوگ زیادہ تر انہی کی باتوں میں آ جاتے ہیں, انہی کی لمبی چوڑی تقریریں ہوتی ہیں, وہ زیادہ سن رہے ہوتے ہیں اور انہی کی باتوں کے مطابق عمل کر رہے ہوتے ہیں. میں پہلے بھی گزارش کر چکا ہوں کہ جو ہمارے یہاں کی سیاسی جماعتیں ہیں ان کا ایک الگ طریقہ کار ہے سوچنے کا, عوام کا ایک الگ طریقہ کار ہے سوچنے کا. عوام کا طریقہ کار سوچنے کا یہ ہے کہ ہمیں بجلی نہیں مل رہی ہے, بجلی نہ ملنے کی وجہ سے پانی نہیں مل رہا ہے, شہر میں حالات خراب ہے لہٰذا ٹرانسپورٹ بند ہو گئی ہے, اس کی وجہ سے ہم اپنے کام کاج پہ نہیں پہنچ سکتے ہیں, روزگار میں فرق آ گیا ہے, جو بیچارے روزانہ کمانے والے ہیں وہ کما نہیں پاتے ہیں, یہ سارے عوام کے مسائل, بس سیاسی لوگوں کے یہ مسائل نہیں ہیں, جتنی بھی سیاسی پارٹیاں ہیں ان کے یہ مسائل نہیں ہیں, ان میں سے کوئی بھی مسئلہ سیاسی پارٹی کا نہیں ہے, نہ بجلی ان کا مسئلہ ہے, نہ پانی ان کا مسئلہ ہے, نہ ٹرانسپورٹ ان کا مسئلہ ہے, نہ قتل و غارت گری ان کا مسئلہ ہے, نہ فساد ان کا مسئلہ ہے. ان کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر پہلے ہمارے پاس 10 سیٹیں تھیں تو اب 12 کیسے ہو جائیں, اگر ہمارے اقتدار کو 3 سال گزر چکے ہیں تو مزید 2 سال کیسے مقرر پورے کر دیے جائیں, ہمارے اقتدار کو طول دینے کے ساتھ ساتھ اگر ہم نے اب تک فقط 5 کروڑ روپیہ کمایا تھا تو اس 2 سالوں کے اندر اندر مزید 5 کروڑ کیسے کما لیں, یہ ان کے مسائل ہیں. تو ان کے مسائل الگ ہیں, آپ کے مسائل الگ ہیں, دونوں کے مسائل ایک نہیں. جو آپ کے مسائل ہیں توجہ دینا پڑے گی ہمیں اپنے مسائل پر, اور جتنا انسان میں خوف خدا پیدا ہوگا اتنا ہی دوسروں کو اذیت پہنچانے سے یہ گھبرائے گا, ڈرے گا. دوسروں کو اذیت پہنچانا, کسی کو قتل کر دینا, گولی مار دینا, اس کی دکان جلا دینا, اس کا گھر جلا دینا, بس میں فائرنگ کر کے 10-15 آدمی کو مار دینا, یہ تو بہت دور کی بات ہے. اگر خوف خدا رکھنے والا شخص ہوگا تو کسی کو چانٹا مارتے ہوئے بھی وہ گھبرائے گا کہ ایسا نہ ہو کہ مجھ پر دیت واجب ہو جائے. یہ ہے جو دین ہمیں سکھاتا ہے, یہ دین کی تعلیمات ہے جو ہمیں بتائی جاتی ہے. تو اگر ہم صحیح معنوں میں اپنے لیڈران کو, اپنے پیشوا کو نہیں پہچان سکے تو بہت بڑے خسارے میں رہیں گے. اور یہ ایک جملہ مشہور ہے, نہ جانے روایت ہے یا کوئی حدیث قدسی ہے یا کیا ہے, کہ خدا جس قوم پر عذاب نازل کرنا چاہتا ہے اس پر برے لیڈر مسلط کر دیتا ہے. یہ خود بخود علامتیں ہیں. لیڈر اچھا ہونا بہت ضروری ہے, جن کی ہم بات سن رہے ہیں, جن کی ہم بات مان رہے ہیں, اس سے کوئی غرض نہیں ہونا چاہیے کہ وہ ایک زبان بول رہا ہے کہ دوسری زبان بول رہا ہے کہ تیسری زبان بول رہا ہے, اس سے کوئی غرض نہیں ہونا چاہیے کہ وہ ایک علاقے کے رہنے والا ہے, دوسرے علاقے کے رہنے والا ہے, تیسرے علاقے کے رہنے والا ہے. شہر کراچی میں آ کے سب برابر ہیں. اصل غرض یہ ہونا چاہیے کہ یہ جتنے بھی ہم آپس میں ہیں, ایسا تو نہیں کہ اہل بیت کی تعلیمات کے مخالف عمل کرنے جا رہے ہیں, ہم اہل بیت کو ناراض کرنے جا رہے ہیں. ابھی جناب عباس کی ولادت کا دن گزرا, شہزادی کی ولادت کا دن گزرا, ان کو تو ناراض نہیں کر رہے ہیں. اصل باتیں یہ ہیں جو پیش نظر رکھنی ہیں, اور اگر ان پیشواؤں کو ہم نے حقیقی معنوں میں سمجھ لیا اور ان کی تعلیمات کے مطابق چلے تو مجھے اس کا اطمینان ہے کہ جو ان تعلیمات کو سمجھ لیتا ہے وہ ذرہ برابر کسی کو اذیت نہیں دیتا, ذرہ برابر کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا. اس لیے کہ ہم نے اہل بیت کی تعلیمات میں ان کی پوری سیرت کا مطالعہ کیا ہے, ان کی پوری پوری زندگیاں گزر گئی ہیں, پوری زندگی میں انہوں نے ذرہ برابر کسی ایک مسلمان کو چھوڑیے کسی ایک انسان کو نقصان نہیں پہنچایا. ہاں دوسروں نے ان کو بہت اذیت پہنچائی, دوسروں نے ان پر بڑے مصائب ڈھائے, دوسروں نے بہت نقصان پہنچایا, اتنا نقصان پہنچایا مگر اس کے باوجود اس کا بدلہ اس طرح سے نہیں دیا انہوں نے کہ ذرا سی کسی کو تکلیف پہنچائی جائے یا اذیت پہنچائی جائے. تو اہل بیت کی تعلیمات کچھ اور ہیں, ان کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے. ان حالات میں بالخصوص یہ بات پیش نظر رکھنا ضروری ہے کہ اگر اہل بیت کے چاہنے والے کو کہیں تکلیف پہنچ گئی ہے, اس کو مارا گیا ہے, اس کو زخمی کیا گیا ہے, اس کے گاڑی کو توڑ پھوڑ دیا گیا ہے, اس کے دکان کو آگ لگا دی گئی ہے, تو آپ اگر دیکھ رہے ہیں کسی کہیں پر بھی منظر ہے, چاہے وہ آپ کی زبان بولنے والا ہے یا نہیں بولنے والا ہے, آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس اہل بیت کے چاہنے والے کی سب سے پہلے آگے بڑھ کے مدد کریں. بظاہر ہو سکتا ہے کہ وہ عام حالات میں آپ کا دشمن شمار ہوتا ہو اس لیے کہ وہ دوسری زبان بولنے والا, مگر یہ فرائض اور ذمہ داریوں میں سے ہے کہ اگر کسی کو اس طرح سے نقصان پہنچ رہا ہے تو سب سے پہلے آگے بڑھ کے اس کی مدد کریں, اس کی موٹر سائیکل کو بچانے کی کوشش کریں، اس کی گاڑی کو بچانے کی کوشش کریں، لوگوں کو اس سے دور کرنے کی کوشش کریں۔ یہ سب سے اہم فریضہ ہے۔ شہر کے جس انداز سے حالات ہیں، اس انداز سے اگر آپس میں ایک دوسرے کی مدد کریں گے تو ہم باقی رہیں گے، ورنہ کبھی ہمیں اس نام سے قتل کر دیا جائے اور کبھی اس نام سے قتل کر دیا جائے، نقصان ہم ہی آپس میں اٹھانے والے ہوں گے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ شوہر کی ذمہ داری ہے بیوی کو نفقہ دے، جو نفقہ دے گا اس کی دو قسمیں کل آپ کے سامنے بیان ہوئی تھی۔ نفقے کی ایک قسم وہ ہے کہ جو بیوی کو دیا جاتا ہے استعمال سے خرچ ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، تو جو استعمال سے خرچ ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، اس کی بیوی مالک بن جاتی ہے۔ اور مالک بننے کے کیا نتائج ہوتے ہیں وہ تفصیلات کل آپ کے سامنے آ چکی تھی۔ لیکن جو چیزیں استعمال سے خرچ ہو جاتی ہیں، مثلا ابھی ہم کھانے پینے کی بات کرتے ہیں کہ کھانے پینے کی چیزیں جو شوہر بیوی کو دے گا اور یہ نان و نفقے کا حصہ ہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ بیوی کو سب پکا کے دینا ہے، روٹی پکا کے دینا ہے، سالن پکا کے دینا ہے، اگر میٹھا حلوہ ولوہ بنایا تو حلوہ پکا کے دینا، یہ ساری چیزیں پکا کے دینا یا نہیں کوئی اور راستہ بھی ہے؟ اب تک جو آپ کا معاشرہ ہے وہ کیا ہے؟ معاشرہ تو یہ ہے کہ بیوی سب کچھ پکا کے شوہر کو دے۔ جو یہاں بات ہو رہی ہے بالکل الٹی بات بیان ہو رہی ہے کہ کیا شوہر کو یہ پکا کے ساری چیزیں دینی ہے یا نہیں پکا کے دے۔ دیکھیے کتنا فرق ہے تعلیمات میں، ایسا کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے۔ کہتے ہیں کہ شوہر کو یہ حق ہے کہ وہ یہ بھی کر سکتا ہے کہ بیوی کو پکا کے کھانا دے، اور وہ یہ بھی کر سکتا ہے کہ بیوی کو کچا کھانا دے۔ دونوں اختیار ہے شوہر، یعنی اس کا کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ فرض کیجئے کہ کسی دن شوہر کے پاس مجلس کا کھانا آ گیا، کسی اور جگہ کا شادی کا کھانا آ گیا، تو اب ضروری نہیں کہ بازار سے گوشت لا کے دے، سبزی لا کے دے، آٹا لا کے دے، بولے یہ کھانا آ گیا، سالن یا چاول یا گوشت سب کچھ ہے، بس یہ کھا لو۔ تو بیوی منع نہیں کر سکتی کہ نہیں بھائی یہ تو کہیں اور سے آیا ہوا تھا کھانا، تو تم نے مجھے بھیجوا دیا، یہ پتہ نہیں کس طرح کا کھانا ہے، منع نہیں کر سکتا۔ پکا ہوا کھانا بھی اگر شوہر دینا چاہتا ہے تو اس کو اجازت ہے، وہ دے سکتا ہے، لیکن یہ بھی اس کو اجازت ہے، اختیار ہے کہ وہ کچا کھانا دینا چاہے تو کچا دے دے۔ اچھا کچے کا مطلب کیا ہوا؟ گوشت کچا ہے، آٹا، گندم، یہ سارے ساری کچی چیزیں ہیں، سبزیاں کچی ہیں، تو ان ساری چیزوں کو پکانا پڑے گا۔ اب اگر پکانا پڑے گا تو اس کے لیے چولہا چاہیے، اس کے لیے برتن چاہیے، اس کے لیے گیس چاہیے، اس کے لیے دوسری چیزیں چاہیے، یہ باقی چیزوں کی ضرورت کون پوری کرے گا؟ شہر میں ہے تو گیس چاہیے، گاؤں میں ہے تو لکڑیاں چاہیے، یہ ساری چیزیں، لکڑیاں لانا، گیس لانا یا بجلی کا گیس کا بل ادا کرنا، یہ سارا کون پورا کرے گا؟ کہتے ہیں کہ شوہر کچا کھانا دے رہا ہے تو یہ ساری ذمہ داریاں بھی شوہر پوری کرے گا، لہذا گیس کا بل ادا کرنا شوہر کی ذمہ داری ہے، ماچس ہے، برتن ہے، دوسری چیزیں ہیں، ان ساری ذمہ، یعنی یہ فرض کیجیے گوشت اور یہ سبزی وغیرہ لا کے دے دی اس نے، مگر خالی چیزیں سارا نہیں بنتا ہے، نمک، مرچیں، ہلدی، فلاں 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 بہت ساری دوسری چیزیں چاہیے ہوتی، وہ ساری چیزیں پھر فراہم کرنا شوہر کی ذمہ داری ہوگی۔ تو اختیار دونوں ہیں شوہر کے پاس، وہ پکا ہوا کھانا بھی دے سکتا ہے، وہ کچا کھانا بھی دے سکتا ہے، مگر کچا اگر دے گا تو پھر یہ ساری ضروریات کا بھی خیال اسے رکھنا پڑے گا، اور ان ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے جو اخراجات ہوتے ہیں وہ اخراجات بھی شوہر کی ذمہ داری ہوگی۔ آئیے اس حد تک پہلے مسئلہ پڑھ لیتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں۔ یتخیر الزوج بین ان یتقا الى زوجته عین المعقول، کہتے ہیں کہ شوہر کو اختیار ہے کہ وہ اپنی بیوی کو دے، عین معقول، عین معقول یعنی بس اٹھا اور کھانا شروع کر دو، ایسی پکی پکائی چیز، یا وہ چیز ہی ایسی ہے کہ بس اٹھا کے کھانا شروع کر دو، کل خوب دے مثلا روٹی پکی ہوئی ہے بس کھانا شروع کر دو، وقت بیخ یا کیا کہتے ہیں اس کو، ککڑی نما ہوتا ہے نا، کھیرا، کھیرا وہ اٹھاؤ اور کھانا شروع کر دو، واللحم المطبوخ، اس طرح سے گوشت ہے جو پکا پکایا ہے بالکل، اٹھاؤ اور کھانا شروع کر دو، وما شاکل ذالک، اور اس کے مشابہ جو چیزیں ہوتی ہیں، چاول بنے میں تیار ہیں، بریانی بنی ہوئی تیار ہے مثلا، پکا ہوا کھانا تیار ہے، شوہر کو اختیار ہے کہ وہ اس طرح سے پکا پکایا کھانا دے سکتا ہے کہ وہ فوراً ہی کھانا شروع کر دے. وَأَن يَدْفَعَ إِلَيْهِمْ مَوَاقِعَهَا، دوسرا اختیار شوہر کو یہ ہے کہ نہیں ان ساری چیزوں کا مادہ، ان ساری چیزوں کو کچی حالت میں شوہر بیوی کے سپرد کرے گا. کچی حالت میں سپرد کرے تو کیا ہوگا؟ کل ہندتے والدقیقے والعرضے واللحمے ونحم ذالک، جیسے بس یہ گندم دے دیے کچے. تو کچھ علاقے ایسے ہیں کہ جہاں پر گھر میں گندم پیسنی پڑتی ہے، تو یہ خود پیسے گی. اب یہ خود پیسے گی مگر چکی لا کے دینا پڑے گی، چکی اس کو لا کے دینا پڑے گی. اسی طرح سے آٹا دے دیا مثلاً، تو اب روٹی پکائے، روٹی یہ پکائے گی مگر توا لا کے دینا پڑے گا. والعرض مثلاً چاول لا کے دے دیے وہ پکائے، واللحم یعنی گوشت لا کے دے دیا. والنحو ذلک، اس طرح سے جتنی بھی مختلف قسم کی پکانے کی اشیاء ہیں وہ اگر لا کے دیتی ہیں تو شوہر کو یہ اختیار ہے کہ وہ یہ بھی کر سکتا. یعنی بیوی یہ نہیں کہہ سکتی کہ بھائی یہ کیا، یہ پکانے کی ذمہ داری آپ نے مجھ پہ ڈال دی ہے اور پکا پکایا کھانا لے کے آئیں، یہ نہیں کہہ سکتی بیوی. جی جی، تو یہ اختیار دونوں شوہر کے پاس ہیں، وہ پکا پکایا بھی دے سکتا ہے. لیکن کتنی الٹی بات ہے، معاشرے میں ہمیشہ یہ ہو رہا ہے کہ بیوی پکا کے دے رہی ہے. اسلام یہ کہہ رہا ہے کہ شوہر کو پکا کے دینا ہے، اگر پکا کے نہیں دینا تو پھر باقی اخراجات پورے کرنے. لہٰذا ذمہ داری تو یہ ہے کہ یا تو یہ دے دے یا پھر ایسی صورت میں یہ کچا سامان بھی دے سکتا ہے. مما یحتاجو فی اعدادہ للعقل الی علاج و معونت، یعنی وہ دوسری چیزیں جتنی بھی ہیں کچی، اس میں یہ کہ کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا تیار کرنے کے لیے، پکانے کے لیے کسی چیز کا سہارا لینا پڑے گا، علاج کرنا پڑے گا کہ مطلب نمک ڈالنا پڑے گا، پانی ڈالنا پڑے گا، اس کو ابالنا پڑے گا وغیرہ. وہ معاونت، اس کا خرچہ بھی ہے، گیس چلائیں گے تو گیس کا خرچہ بھی دینا پڑے گا سارا. فَإِذَا اخْتَارَ الثَّانِي كَانَتْ مَعُونَةُ الْإِعْدَادِ عَلَى الزَّوْجِ دُونَ الزَّوْجَةِ، اگر شوہر دوسرا راستہ اختیار کرتا ہے یعنی کچا لا کے دے دیتا ہے تو اب باقی ساری جتنی چیزوں کے اخراجات ہیں وہ سارے اخراجات شوہر کی ذمہ داری ہوں، اور جو سامان لانا پڑتا ہے وہ بھی، اور اس کو پکانے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے وہ بھی. جی شوہر کے، یہ پتہ نہیں آپ ابتدائی درس میں تھے یا نہیں، اگر آپ کا سوال ہے تو ہم یہاں بیان بھی کر دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے بیوی کے اخراجات تو شوہر پورے کرے گا، لیکن شوہر کے اخراجات کون پورے کرے گا؟ یہ ہم بالکل ابتدائی درس میں بتا چکے تھے کہ معاملہ فقط یک طرفہ ہے، یہ شوہر کی ذمہ داری ہے کہ بیوی کے اخراجات پورے کرے، نان و نفقے کے اخراجات پورے کرے. بیوی کی کبھی بھی ذمہ داری نہیں بنے گی کہ وہ شوہر کے اخراجات پورے کرے. اچھا اب اگر یہ کہا جائے کہ شوہر کے اخراجات اگر بیوی پورا نہیں کرے گی تو کون پورا کرے گا؟ چاہے باہر کام کرے، محنت کرے، مزدوری کرے، یہی تو اس کا کام ہے، گھر سے باہر نکل کے کام کرنا. گھر سے باہر کی ساری ذمہ داریاں شوہر کی ہوتی ہیں، گھر کے اندر کی ذمہ داری بیوی کی ہوتی ہے. جی شوہر کو کھانا پکا کر دینا بیوی کے لیے انتہائی ثواب کا کام ہے. کچھ علماء یہ فرماتے ہیں کہ گھر کا کام کرنا نماز شب سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے، تو نماز شب پڑھے گی تو اس کو ثواب ملے گا، اور کتنا ثواب ہے، وہ اولیاء اللہ کا وظیفہ ہے. کہتے ہیں اس سے بھی زیادہ بڑا ثواب یہ ہے کہ وہ گھر کا کام کرے. تو اگر وہ شوہر کو پکا کے دے رہی ہے، گھر کی صفائی کر رہی ہے، کپڑے دھو رہی ہے، دوسرے کام کاج کر رہی ہے، تو بہت بڑا ثواب کا کام کر رہی ہے. مگر اگر کسی دن بیوی کا موڈ خراب ہو گیا، اس نے کہا میں نہیں پکا دی، تو شوہر یہ نہیں کہہ سکتا کہ کھڑے ہو ورنہ یہ لاٹھی دیکھیے یا ایک چانٹا ماروں گا، یہ نہیں کہہ سکتا. اس لیے کہ بیوی پر واجب کچھ بھی نہیں ہے، یہ ساری چیزیں واجب نہیں ہیں. جی اگر بیوی کو ایک ہی جنس کا کھانا دے رہا ہو تو جو معاشرے کے اعتبار سے ایک ہی جنس کا کھانا کتنے ٹائم کھایا جاتا ہے، ایک ٹائم، دو ٹائم، تین ٹائم، وہاں تک تو صحیح ہے. لیکن اگر سارا سارا ہفتہ فقط ایک ہی جنس کا کھانا دے رہا ہو تو وہ نہیں چلے گا. جو عام طور پر بدل بدل کے کھلایا جاتا ہے وہ کھلانا پڑے گا. شوہر ہاں آپ کا جو سوال ہے ذرا سا ہم الفاظ بدل کے بیان کر رہے ہیں کہ فرض کیجئے کہ کچا سامان بیوی کو لا کے اس نے دے دیا, اب بیوی نے اس کو پکایا, اب جو بھی ہے وہ سبزی ہے دال ہے گوشت ہے جو کچھ بھی ہے, شوہر اب یہ کھا سکتا ہے کہ نہیں کھا سکتا؟ دار و مدار اس بات پر ہے کہ جتنا نفقہ دیا تھا وہ بیوی کو پورا ہوتا ہے اتنا ہی دیا تھا اس نے یا اس سے زیادہ دیا تھا. اگر اس سے زیادہ دیا تھا کہ جس میں دو آدمی کھا سکتے ہیں, اور زیادہ دیا تھا مثلا چار آدمی کھا سکتے ہیں, اتنا سارا دیا تھا بیوی کو اور وہ بیوی نے سارا پکا لیا ہے مثلا, تو بیوی اپنے حصے کا کھائے گی, باقی حصے کا دوسرے لوگ کھا سکتے ہیں, مگر پھر یہاں بات وہی آ جائے گی کہ دوسرے کھا تو سکتے ہیں مگر بیوی مطالبہ کر سکتی ہے کہ جو میں نے کھانا پکایا اس کی اجرت مجھے دے, اس کی اجرت کا مطالبہ وہ کر سکتی ہے. تو دار و مدار اسی بات پر ہوگا کہ وہ سارا بیوی کو دے دیا ہے یعنی اپنے لیے بھی ہے, اس میں اسی اعتبار سے ہوگا. دو باتیں اب تک آپ کے سامنے آئی ہیں کہ یا تو پکا پکایا کھانا دینا ہے یا کچا کھانا دینا ہے اور اس کے بعد بیوی خود پکائے گی. ایک پہلو اور ہے. جی ہاں سوال اچھا ہے آپ کا کہ اگر شادی کے وقت یہ شرط لگا دی جائے کہ بیوی کو کھانا پکانا پڑے گا, گھر کا کام کرنا پڑے گا مثلا, چلیں اگر یہ شرط رکھ دی جائے تو یہ شرط جائز ہے؟ صحیح ہے والی شرط, اس لیے کہ کچھ شرطیں جائز نہیں ہوتی. کچھ شرطیں جائز نہیں ہوتی کا مطلب کیا ہے؟ فرض کیجیے کہ اگر شرط اس طرح سے لگا دی جائے کہ میں شادی تو کر رہا ہوں مگر تمہیں مہر معاف کرنا پڑے گا تو میں شادی کرتا ہوں, یہ والی شرط بیکار ہے, نہیں لگا سکتے ایسی شرط. اور بھی بہت ساری شرطیں ہیں جو نہیں لگا سکتے ہیں, لیکن یہ والی شرط لگا سکتے ہیں کہ گھر کا کام کرنا پڑے گا, کھانا پکانا پڑے گا, جی ہاں لگا سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں. اور اگر بیوی نے مان لیا تو پھر اس کی پابندی بھی کرنا پڑے گی, مگر یہ فقط یک طرفہ معاملہ نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ بیوی پر شرط لگائی جائے تو اس کو کرنا پڑے گا. بیوی بھی الٹی شرط لگا سکتی اور وہ جو جس طرح کی شرط لگا سکتی پھر اب وہ شوہر کو بھی ماننا پڑے گا کہ اس نے شرط لگا دیا. بہرحال یہ یعنی شرطیں لگانے والا ایک بالکل الگ عنوان ہے اور ان میں کون کون سی کیسے کیسے شرط لگائی جا سکتی ہیں اس کا لگانا جائز بھی ہو سکتا ہے. تو دو باتیں اب تک آپ کے سامنے آئی ہیں کہ یا تو پکا پکایا کھانا دے رہے ہیں یا کچا کھانا دے رہے ہیں, لہذا اس کے سارے اسباب بھی دے رہے ہیں کہ اس طرح سے پکایا جائے گا, ان ان چیزوں سے یہ کھانا پکایا جائے گا. کیا تیسرا پہلو بھی اختیار کیا جا سکتا ہے؟ وہ کیا ہے کہ بیوی کو پیسے ہی دے دے, جو عام طور پر ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے کہ مہینے کا خرچہ دے دیا, لو بھائی اب تم جانو تمہارا کام جانو, اب تمہیں چاہے گوشت لانا ہے تو گوشت لاؤ, سبزی لانا ہے تو سبزی لاؤ, دال لانا ہے تو دال لاؤ, کچھ نہیں لانا تو خالی بیٹھے رہو, یہ پورے مہینے کا خرچہ تمہیں دے دیا ہے, اب جس طرح سے تمہیں چلانا چلاؤ. تو کیا اس طرح سے پیسے دینے سے ذمہ داری پوری ہو جائے گی؟ کہتے ہیں کہ اگر دونوں راضی ہوں, پیسے دینے والا یعنی شوہر, پیسے لینے والی یعنی بیوی, اگر یہ دونوں اس بات پر راضی ہوں کہ ہمیں پیسے دے دیے جائیں تو بات ٹھیک ہے. پھر اگر فقط پیسے دے دی جائیں تو یہ نفقے کی ذمہ داری پوری ہوگی, لیکن اگر دونوں میں سے کوئی ایک بھی راضی نہیں ہے تو پھر یہ پیسے سے کام نہیں چلے گا. اور عام طور پر راضی کون نہیں ہوگا؟ عام طور پر شوہر راضی نہیں ہوگا کہ بھائی تمہیں کیا چاہیے, جو سامان چاہیے مجھے بتاؤ میں لا کے دے دیتا ہوں, پیسے کیا کرنے تم کو. کئی ایسے شوہر ہیں جو پیسے دینے کے لیے تیار نہیں, کہتے ہیں سامان تم مجھے بتاؤ کیا سامان چاہیے, سامان میں لا کے دے دوں. تو ایسی صورت میں اگر شوہر پیسے دینے کے لیے تیار نہیں ہے, وہ سامان لا کے دینے کے لیے تیار ہے, تو سامان سے گزارا کرنا پڑے گا بیوی کو. پھر بیوی شوہر کی جیب سے پیسے چرا نہیں سکتی, جو عام طور پر کر رہی ہوتی ہیں گھر کی خواتین کہ جیب سے پیسے نکال لیے, وہ کوٹ کی جیب سے یا پینٹ کی جیب سے پیسے نکال لیے, یہ پیسے نکال نہیں سکتی. جب اس انداز سے وہ نفقہ پورا کر رہا ہے تو بس اس نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی, وہ ایک پیسہ بھی اگر نہ دے تو کوئی حرج نہیں. اب بیوی اگر پھر پیسہ حاصل کرنا چاہتی تو کیا طریقہ کار ہوگا؟ وہ کل آ چکا تھا کہ جو نفقہ اس کو دیا گیا ہے یہ لازم نہیں ہے کہ وہ اس سے کھائے، وہ کچھ کھائے اور کچھ بیچ دے وہ مالک بنے گا یہ، لہٰذا اگر بیچ کے اس کو اس کا پیسہ حاصل کر رہی ہے تو بیوی کو اس کی اجازت ہے، بالکل وہ پیسہ اس طرح سے حاصل کر سکتی ہے، مگر ابتدائی طور پر اگر پیسے کی بات آ رہی ہے تو دونوں کا راضی ہونا ضروری ہے، اگر دونوں میں سے ایک بھی راضی نہ ہو، یعنی کہ فرض کیجیے معاملہ الٹا بھی ہو جائے، الٹا ہو بھی سکتا ہے، یعنی روزانہ اگر شوہر کو چیزیں لا کے دینا پڑے گی تو شوہر بھی بیزار ہو جائے گا، وہ کہے گا بھائی تم پیسے پکڑو، تم جاؤ مارکیٹ میں جو چاہیے لے کے آؤ، میری جان چھوڑو۔ اب اگر اس طرح سے شوہر یہ کہہ رہا ہے کہ تم پیسے پکڑو جو چاہیے لے کے آؤ، تو بیوی بھی کہہ رہی ہے کہ میں اس بار مارکیٹ میں کیوں جاؤں، اتنی محنت میں کیوں کروں، نہیں بھائی سامان تم لا کے دینا، مجھے نہیں چاہیے پیسے، تو بیوی بھی منع کر سکتی۔ لہذا پیسے کی صورت میں دونوں کا راضی ہونا ضروری ہے، اگر دونوں راضی ہے تو ٹھیک ہے پیسے سے کام چل جائے گا، لیکن ابتدائی طور پر نفقے میں پیسہ نہیں ہے، ابتدائی طور پر نفقے میں وہ چیز ہے یا پکی ہوئی یا کچی، ابتدائی طور پر یعنی بنیادی طور پر وہ اشیاء ہے جو کھائی پی جاتی، بنیادی طور پر پیسہ نہیں، چنانچہ پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے دونوں میں سے ہر ایک کو حق ہے کہ وہ انکار کر دے کہ مجھے پیسہ نہیں چاہیے۔ اذا تراضیا علی بذل الثمن وقیمت الطعام والادام وتسلمت ملکته، اگر دونوں راضی ہو جاتے ہیں کہ سامان کی قیمت وصول کر لی جائے، جو کھانے کی ہے یا دوسری استعمال کی اشیاء کی چیزیں ہیں اس کے پیسے وصول کر لیا ہے، بیوی ان پیسوں کو لے لیتی ہے، جب پیسوں کو لے لیتی ہے تو اس کی مالک بن جائے، بس کسی کے ایک ہفتے کا پیسے دے دیے، ہمارے یہاں رواج ہے مثلا پورے مہینے کے پیسے دے دیے، جب بیوی کو پورے مہینے کے پیسے دے دیے اب وہ اس کی مالک بن جائے گی، مگر مالک بن جائے گی، دیکھیے یہ جملہ غلط فہمی کا شکار نہ ہو جائے گا، ہمارے یہاں جو شوہر بیوی کو پیسہ دیتا ہے کہ یہ لو مہینے کا خرچہ چلانے کے لیے پیسے، تو پورے گھر کا خرچہ چلانے کے لیے پیسے دے رہا ہوا، مثلا 20,000 روپے دیے تو 20,000 روپے فقط بیوی کے لیے نہیں ہے، 20,000 روپے پورے گھر کا خرچہ چلانے کے لیے، اب پورے گھر کا خرچہ چلانے کے لیے تو اب جو پیسے بیوی کو ملے ہیں یہ ان پیسوں کی مالک نہیں بن جائے گی۔ یہ سوال بہت ساری خواتین نے ہم سے کیا ہے کہ مہینے کے شروع میں شوہر ہمیں پیسے دے دیتا ہے اور کہتا ہے بھائی تم جانو تمہارا کام جانا، جیسے چلانا ہے گھر کا خرچہ چلاؤ، تو مہینے کے آخر میں کبھی 2,000 بچ جاتے ہیں، کبھی 3,000 بچ جاتے ہیں، کبھی 1,000 بچ جاتے ہیں، تو یہ 2,000-3,000 جو بچ گئے ہیں یہ کس کے ہیں؟ یہ سوال بہت ساری خواتین کا ہوتا ہے کہ یہ 2,000 جو بچ گئے ہیں یہ کس کے ہیں؟ اچھا وہ خواتین بھی جو پوچھ رہی ہیں، ایک وجہ تو یہ ہو سکتی ہے پوچھنے کی کہ اگر ہمارے نہیں ہیں اور ہم نے استعمال کر لیے تو یہی غصب ہے، جو سب سے پہلی کتاب پڑھائی تھی آپ کو غصب، یہ ہمارے نہیں ہیں اور ہم نے استعمال کیے غصب ہے، مگر بنیادی وجہ یہ نہیں ہوتی، بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اگر یہ ہمارے پیسے ہیں تو سال کے آخر میں خمس واجب ہو جائے گا، خمس ہمیں دینا ہے، اگر ہمارے بن گئے بیوی کے بن گئے تو بیوی کو دینا، اور اگر نہیں ہے شوہر ہی کے پیسے ہیں تو شوہر کو خمس دینا، تو یہ طے کرنا پڑے گا کہ کس کے پیسے ہیں، اگر شوہر پورے گھر کا خرچہ چلانے کے لیے 20,000-25,000-50,000 دے رہا ہے تو پورے گھر کے اخراجات چلانے کے لیے جو پیسے دیے ہیں اس کی بیوی مالک نہیں بنی، بیوی فقط مالک بنتی ہے اس مقام پر کہ بیوی کے اخراجات چلانے کے لیے شوہر نے جو پیسے دیے ہیں، گویا بیوی کے نان و نفقے کے طور پر جو پیسے دیے ہیں اب وہ چاہے پورے مہینے کے لیے دے دیوں، فقط بیوی کے ہیں وہ تو اس کی مالک بن جائے گی، وہ جب اس کی مالک بن جائے گی تو اب اس کی مرضی ہے جس طرح سے چاہے خرچہ چلائے، جتنی چاہے بچت کرے، جتنا چاہے زیادہ استعمال کرے، اگر بچت ہو گئی تب بھی یہ اس کا مانا جائے گا، اور اس کا مانا جائے گا کہ نتیجہ وہی ہے کہ سال کے آخر میں پھر اس کو خمس ادا کرنا پڑے گا اگر بچت پورا سال پڑی رہی ہے۔ بیوی نے اگر یہ پیسے لے لیے تو اس کی مالک بن جائے گی، وسقط ما هو الواجب على الزوج، اور جو شوہر پر نان و نفقہ واجب تھا وہ ختم ہو گیا، فقط پیسے دینے کی وجہ سے وہ نفقہ ساقط ہو گیا۔ ولكن ليس للزوج الزامها بقبول الثمن، ہاں مگر شوہر کو حق نہیں ہے کہ بیوی کو مجبور کرے کہ وہ پیسے ہی لے، بیوی یہ کہہ سکتی ہے کہ مجھے پیسے نہیں چاہیے، مجھے سامان ہی لا کے دے دو، تو شوہر کو یہ حق نہیں ہے کہ بیوی کو پیسے لینے پر ہی مجبور کرے. اسی طرح سے معاملہ الٹا, وَلَيْسَ لَهَا إِلْزَامُهُ بِبَذْلِهِ, نہ بیوی کو حق ہے کہ وہ شوہر سے کہے کہ مجھے پیسے دے دو, سامان نہیں چاہیے. بیوی بھی یہ نہیں کہہ سکتی کہ مجھے پیسے دے دو. جب دونوں راضی ہوں گے تو یہ ہو سکتا ہے کہ پیسے سے کام چلایا جائے. بل واجب ابتدان هو العین, جو بنیادی طور پر نان و نفقے میں واجب ہوا ہے وہ کھانا پینا ہے, وہ عین ہے, وہ دینا ذمہ داری ہے, بنیادی طور پر پیسہ نہیں ہے. یہ ایک مسئلہ. جی جی نہیں, آپ کا سوال بالکل صحیح اپنی جگہ پر, کہ اگر 15 دن یعنی ایک مہینے کا نفقہ دیا بیوی کو اور بیوی ہی کا انتقال مثلا 15 دن کے بعد ہو گیا, تو وہ دونوں پہلو ویسے تو ہم بیان کر چکے تھے کہ دونوں میں سے کسی ایک کا بھی انتقال ہو جائے تو جس دن انتقال ہو گیا بس اس حد تک کا نفقہ بیوی کا پیسہ کہلائے گا. بعد کے ایام جتنے بھی بچے ہیں, 15 دن مثلا مزید اور بچ گئے, 20,000 روپے دیے تھے مہینے کے, 10,000 روپے 15 دن میں خرچ ہو گئے, باقی 15 دن میں جو 10,000 ہونے چاہیے تھے چونکہ بیوی کا انتقال ہو گیا لہذا پھر دوبارہ یہ شوہر کی ملکیت بن جائیں گے. اگرچہ ایک مرتبہ بیوی کی ملکیت بن گئے تھے مگر چونکہ بیچ میں انتقال ہو گیا لہذا مستقل ملکیت اس کی نہیں رہے گی, پھر دوبارہ پلٹ کے شوہر کی ملکیت بن جائے گی. یہ ایک گفتگو مکمل ہو گئی. ایک سوال کسی نے پوچھا ہے باہر سے, سوال یہ کہ لڑکا شیعہ ہے اور لڑکی سنی ہے, نکاح کے لیے نکاح خواں کس طرح نکاح پڑھیں, یعنی شیعہ نکاح خواں سے ایک مرتبہ پڑھوائیں اور پھر دوسری بار سنی مولانا سے پڑھا کے, لڑکے کا نکاح خواں شیعہ ہو اور سنی کا اور لڑکی کا نکاح خواں سنی ہو تو کیا اس طرح سے نکاح ہو جائے گا؟ اصل بات یہ ہے کہ اگر لڑکا شیعہ اور لڑکی سنی ہے تو دونوں طرح سے اگر نکاح پڑھا لیا جائے گا تو نکاح بالکل پرفیکٹ ہو جائے گا. اب اس سے فرق نہیں پڑتا کہ لڑکی کی طرف کا مولانا شیعہ ہے یا لڑکے کی طرف کا مولانا شیعہ ہے, فرق نہیں پڑتا. جب دونوں طرف کی طرح کا نکاح پڑھ لیا جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جیسے شیعوں کا نکاح پڑھا جاتا ہے بالکل ویسے نکاح پڑھا گیا ہے, اور شیعوں کا نکاح پڑھنے میں یہ لازمی نہیں ہے کہ شیعہ مولانا ہی نکاح پڑھیں. ہو سکتا ہے کہ یہ ذرا عجیب بات معلوم ہو مگر کئی مرتبہ پہلے بھی بیان ہو چکی ہے. جی یہ لازمی نہیں ہے کہ شیعوں کا نکاح شیعہ مولانا ہی پڑھیں, یہ لازمی نہیں ہے. لیکن یہ مسئلہ ان لوگوں کے لیے بڑی آسانی پیدا کرے گا جو امریکہ میں رہنے والے ہیں, جو کینیڈا میں رہنے والے ہیں, جو یورپ میں رہنے والے ہیں. بہت سارے ایسے مقامات ہوتے ہیں یا شیعہ مولانا نہیں مل رہے ہوتے ہیں, وہاں سنی مولانا آسانی سے مل رہے ہوتے ہیں. تو اگر وہ سنی مولانا شیعہ طریقے کے مطابق اگر نکاح پڑھ لیں گے تو نکاح بالکل صحیح ہو جائے گا. یہاں پر بھی اسی طرح سے عام طور پر طریقہ کار ہوتا تو یہی ہے کہ اگر لڑکی شیعہ ہے تو لڑکی کی طرف کے مولانا شیعہ ہوں گے, لڑکا سنی ہے تو ان کی طرف کے مولانا سنی ہوں گے. تو ٹھیک ہے, ایک مرتبہ سنی طریقے کے مطابق پڑھ لیا جائے, ایک مرتبہ شیعہ طریقے کے مطابق پڑھ لیا جائے, دونوں طریقے کے مطابق اگر پڑھ لیا جائے گا تو نکاح بالکل پرفیکٹ اور صحیح ہے اور اس میں کسی طرح کی کوئی خرابی نہیں ہے. جی جی جب ہم نے کہا کہ سنی بھی اگر ہمارے طریقے کے مطابق نکاح پڑھیں گے تو صحیح ہو جائے گا, تو یعنی اصل مسئلہ یہ تھا کہ نکاح پڑھنے والے کا شیعہ ہونا ضروری نہیں, وہ سنی بھی ہے مگر ہمارے طریقے کے مطابق وہ نکاح پڑھ رہا ہے تو کافی ہے, نکاح بالکل پرفیکٹ مان لیا جائے گا.
جی
اگر لڑکا شیعہ ہے اور لڑکی سنی ہے اور نکاح فقط سنی طریقے سے ہو چکا ہے اور مثلا فرض کیجیے کہ ابھی بچے بھی پیدا ہو گئے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنے سال تک جو اس طرح سے سنی طریقے کے مطابق نکاح ہوا تھا, یہ نکاح صحیح ہے کہ صحیح نہیں ہے؟ ایک سوال تو یہ ہے. خواہش اب لڑکے کے دل میں بہت پیدا ہو رہی ہے کہ کاش شیعہ طریقے سے بھی نکاح ہوتا تو بہت اچھا ہوتا. تو جو خواہش اس کے دل میں پیدا ہو رہی ہے کہ شیعہ طریقے سے بھی نکاح ہوتا تو بہت اچھا ہوتا, تو آج پوری کر لے وہ خواہش, بہتر ہے اس کو بھی پورا کر لیا جائے. تو اگر فرض کیجیے کہ 5 سال گزر چکے ہیں, مزید ہو سکتا ہے 20 سال گزارنے پڑ جائیں, تو یہ 20 سال جو گزاریں گے اس میں تو بالکل اطمینان ہو جائے گا نا, کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. لہذا اگر 5 سال پہلے سنی طریقے کے مطابق نکاح پڑھا بھی جا چکا تھا, آج 5 سال کے بعد شیعہ طریقے کے مطابق نکاح پڑھ لیتے ہیں تو کوئی حرج نہیں, نکاح پڑھ کے پھر ہنی مون منائے, وہ کوئی مسئلہ نہیں.
لیکن
5 سال والے نکاح میں ہم یہ کہیں گے کہ پیدا ہونے والے بچوں کو حرام زادہ نہیں کہا جائے گا, یہ حرام زادہ نہیں مانا جائے گا. کسی بھی پیدا ہونے والے بچے کو حرام زادہ کہنا یہ بہت مشکل ہے. یہ ہمارے افسوس کی بات ہے کہ ہمارے کچھ ممبروں سے ہر چھوٹے موٹی بات میں یہ حرام زادہ ہونے والے پہلو کو بیان کرتے ہیں, اور اس کی وجہ سے یہ بات کبھی کبھار اتنے بلند پائے تک پہنچ جاتی ہے کہ بزرگ علماء بھی اس کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں. چنانچہ ایسا نہیں ہے, پیدا ہونے والا بچہ عام طور پر حلال زادہ ہوتا ہے, سوائے یہ کہ خالصتاً 100% پتہ چل جائے کہ اس نے بغاوت کی ہے, جرم کیا ہے, تو ٹھیک ہے, وہ پیدا ہونے والا بچہ حرام کا ہوگا. صلوات پڑھیں محمد علیہ. اگر کسی شیعہ لڑکی کا نکاح کچھ سنی پڑھے اور اردو زبان میں پڑھے تو بات وہی ہو گئی, ہم نے کہا کہ ہمارے طریقے کے مطابق نہیں ہوا. اگر انہوں نے اپنے طریقے کے مطابق پڑھا ہے تو بہرحال یہ احتیاط کے مطابق نہیں ہے. فقط اس ایک نکاح پر جو وہ اپنی زبان میں اردو زبان میں پڑھتے ہیں اس پر انحصار کرنا مناسب نہیں ہے. لہٰذا اگر ابتدائی طور پر کہیں پر نکاح ہو رہا ہے تو جو ہمارا طریقہ کار ہے نکاح پڑھنے والا, یعنی عربی زبان میں باقاعدہ ساری چیزیں پڑھی جاتی ہیں, اس کو ضرور ملحوظ خاطر رکھا جائے, ورنہ یہ احتیاط کے خلاف ہو سکتا ہے, کچھ علماء کے نزدیک یہ غلط بھی ہو سکتا ہے. یہ ساری گفتگو ایک منزل تک پہنچ گئی, اور یہ ساری گفتگو اس حوالے سے تھی کہ بیوی کا ایسا نان و نفقہ دیا گیا ہے کہ جو استعمال سے خرچ ہو جاتا ہے, ختم ہو جاتا ہے. اب آئیے اس کا دوسرا پہلو, ایسا نان و نفقہ کہ استعمال سے ختم نہیں ہوتا ہے. اس میں بہت ساری میں نے کل بھی مثالیں دی تھی, مثلا گھر ہے رہنے کے لیے دیا ہے وہ ختم نہیں ہوتا, گھر کا سامان ہے وہ استعمال سے ختم نہیں ہوتا ہے, زیورات اس کو دیے ہیں پہننے کے لیے وہ ختم نہیں ہوتے, کپڑے ہیں پہننے کے لیے اس کو دیے ہیں وہ ختم نہیں ہوتے. تو یہ کپڑا جو کل میں نے ایک مثال آپ کے سامنے بتائی تھی کپڑے کی بھی, اس کپڑے کی مثال کو ذرا سا بھی ایک طرف رکھتے ہیں اس لیے کہ اس میں ذرا سے اختلافات کیے ہیں, ذرا لمبی تفصیل, لیکن اس کپڑے کے پہلو کو چھوڑ کر باقی جتنی چیزیں بچی, وہ گھر ہے, سامان ہے, زیورات ہیں, یہ ساری کی ساری چیزیں شوہر کی ملکیت کہلائیں گی, بیوی کی ملکیت نہیں کہلائیں گی. لہذا اگر شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے یا بیوی کا انتقال ہو جاتا ہے, اگر شوہر کا انتقال ہو جائے تو اس کی میراث بن جائے گی, بیوی کا انتقال ہو جائے تو پھر بیوی کی ذمہ داری ہے. اسی طرح سے لڑکی والوں کی ذمہ داری ہے کہ ساری چیزیں شوہر کے سپرد واپس کریں, شوہر کے بھروسہ کو واپس کریں, یہ رکھ نہیں سکتے اپنے. القسم الثانی ما ينطق به مع بقاء عینه, دوسری قسم وہ ہے جس کو کہا جاتا ہے ما ينطق به, جس سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے, جس کو استعمال میں لایا جاتا ہے, لیکن ما بقاء عینه وہ چیز باقی رہتی ہے, وہ خرچ نہیں ہو جاتی, ضائع نہیں ہو جاتی. وہذا ان کان مثل المسکن فلا اشکال, اب یہ جو استعمال سے ختم نہیں ہو جاتی ہیں وہ اگر اس جیسی چیزیں مثلا مکان ہے تو فلا اشکال, تو کہتے ہیں اس میں تو کوئی اشکال ہی نہیں ہے. فی ان الزوجہ لا تستحق علی الزوج ان یدفعہ الیہا بعنوان التملیک, کہتے ہیں اس میں تو کوئی اشکال ہی نہیں ہے کہ مکان جیسی چیز شوہر پر واجب نہیں ہے کہ وہ بیوی کی ملکیت بنائے, قطعاً واجب نہیں ہے کہ مکان بیوی کی ملکیت میں دے اگر مکان جیسی چیز ہے, لیکن مکان سے علاوہ ہٹ کر دوسری چیزیں والظاهر ان الفراش والغطاء واثاث المنزل ايضا كذلك. دوسری گھر کے استعمال کی چیزیں ہیں، مثلا چادریں ہیں، قالین ہے، پردے ہیں کھڑکیوں کے یا دروازوں کے مثلا، اسی طرح سے گھر میں صوفہ سیٹ ہے، ٹی وی ہے، دوسری اور بہت ساری چیزیں ہیں. یہ ساری چیزیں بھی ایسی ہیں کہ بیوی اس کی مالک نہیں بنتی ہے. یہ ساری چیزیں بیوی کو استعمال کرنے کے لیے دی ہیں جب تک یہ دونوں زندہ ہیں یا جب تک بیوی ناشزہ نہیں بن جاتی ہے، یہ ساری چیزیں استعمال کر سکتی ہیں. لیکن اگر کہیں کسی منزل پر علیحدگی ہوتی ہے تو یہ ساری چیزیں شوہر کو واپس لوٹانا پڑیں گی. تو پہلی گفتگو ہو گئی مکان کی، دوسری گفتگو ہو گئی مکان کے اندر جو سامان پڑا ہوا ہے اس کی. اب آئیے تیسری گفتگو ہے، وہ لباس کی ہے، کپڑے جو بیوی کو پہننے کے لیے دیے ہیں، اس کی بیوی مالک بنتی ہے کہ نہیں بنتی. کہتے ہیں کہ اس سلسلے میں دار و مدار ہے کہ یہ فقط آیت اللہ سیستانی کا مسئلہ بتا رہے ہیں، مختلف مشاہدین کے مختلف فتاوی ہیں. دار و مدار ہے کہ اگر یہ کپڑے شوہر کے اپنے ہیں تو بیوی مطالبہ کر سکتے ہیں کہ آپ مجھے اس کا مالک بنا دیں. لیکن اگر شوہر کے اپنے کپڑے نہیں ہیں، وہ کہیں اور سے لے کے آیا کپڑے، کہیں اور سے لے کے آیا کا مطلب ہے کہ دو پہلو ہیں اس کے، ایک تو یہ کہ اجارے پہ کپڑے لے کے آیا، وہ کپڑے ہی کرایے پہ لے آیا، ہمارے یہاں نہیں ملتے، مگر دوسرے بہت مقامات ہیں کہ جہاں کپڑے کرایے پر ملتے، مطلب کرایے پہ کپڑے لے آیا وہ، یا کرایے پر کپڑے نہیں لیا، آریتن کپڑے لے آیا. آریتن کا مطلب کیا ہے؟ کبھی اپنی بہن کے کپڑے لے آیا، کبھی اپنی بھابھی کے لے آیا، کبھی دوسرے چیز لے آیا کہ لو بھائی یہ پہنو، وہ کپڑے پہنا رہا ہے، یہ کپڑے کیا ہی نہیں، شوہر کے کپڑے ہی نہیں. تو ظاہر ہے اجارے پر لائے ہوئے کپڑے یا ادھر ادھر سے مثلا جو جمع کیے ہوئے ہیں، یہ تو خود شوہر کے نہیں ہیں، تو بیوی مطالبہ بھی نہیں کر سکتی کہ اس کا مجھے مالک بنا دو. تو اب کپڑوں کے حوالے سے دو پہلو ہیں. ہمارے معاشرے کے اعتبار سے زیادہ تر پہلو یہ ہے کہ یہ عام طور پر شوہر کی ملکیت ہوتے ہیں، شوہر لے کے آتا ہے، شوہر کی ملکیت ہوتے ہیں اور بیوی کے ثبوت کرے تو بیوی مطالبہ کر سکتی ہے کہ اس کا مالک مجھے بنا دو. وہ عمل قسمت فلا جب خود کون ہوا بے حکم القسم الاول. جہاں تک کپڑوں کا تعلق ہے تو کہتے ہیں بعید نہیں ہے کہ اس کا تعلق پہلی والی قسم سے ہو جائے. پہلی والی قسم کا مطلب کیا ہے؟ کہ جس کو استعمال کرنے سے ختم ہو جاتی ہیں چیزیں، یہ اس کی طرح ہو جائے. فتستحق علی الزوج تملیکہا ایہا، تو پھر ایسی صورت میں بیوی کو حق ہے کہ وہ شوہر کو کہہ سکتی ہے کہ ان کپڑوں کا مجھے مالک بنا دو. ولحل اجتزا بالاستفادہ دے بیما ہوا ملک ہو اور بیما استاجرہ اور استعارہ. اب بیوی کو اس سے غرض نہیں ہونا چاہیے، یعنی بیوی کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ شوہر نے کپڑے لا کے دے دیے. اگر بطور اس کی اپنی ملکیت تھے اور لا کے دے دیے تو بھی اس کو پہننے، اگر اپنے بہنوں سے بھابھیوں سے ادھر ادھر سے مثلا لے کے آیا ہے اور آریتن جو کپڑے لے کے آیا ہے وہ اس کو دیے پہننے کے لیے، تب بھی بیوی کو کپڑے پہننے. اور اسی طرح سے اگر وہ اجارے کے کپڑے کہیں سے لے کر آیا تب بھی بیوی کو پہننے. چنانچہ اب بیوی کو یہاں پر اعتراض کرنے کی گنجائش نہیں ہے کہ ضرور ایسے کپڑے لے کر آؤ کہ جس کے تم مالک ہو تاکہ میں مالک بن سکوں، یہ اعتراض کرنے کی گنجائش نہیں. جیسے بھی کپڑے شوہر لا کے دے، بیوی کو وہ کپڑے ہر صورت میں استعمال کرنے پڑیں گے. صلی اللہ علیہ محمد و آل الطاہرین. بابا زبلن صلوات.